ہے تو بچوں کو بٹھائیے تاکہ خاموشی کی فضا قائم ہو. اللہ رسول کی جب کوئی بات کی جاتی ہے تو بڑے احترام کے ساتھ کان لگا کر سننا چاہیے. ہم دنیا کے لوگوں کی جب باتیں کرتے ہیں تو اس میں دلچسپی لیتے ہیں, جب اللہ اور رسول کی بات ہو اس سے زیادہ دلچسپی ہونی چاہیے. انتہائی محبت بھی ہو, عظمت بھی ہو, عقیدت بھی ہو, یہ ساری چیزیں ملیں گی تو ہی انشاءاللہ کچھ حاصل ہوگا. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد. جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ یہ تقریب ختم قرآن کریم جو تراویح میں ہوا ہے اس سلسلے میں منعقد کی گئی ہے. بھائی عبدالعزیز صاحب کے بچے حافظ عبدالباسط نے قرآن مجید تراویح میں یہاں پر سنایا ہے. اللہ رب العزت ان کے سنانے کو قبول فرمائے, ان کے لیے اور ان کے اہل خانہ کے لیے, گھر والوں کے لیے, والدین کے لیے, عزیزوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے. اللہ رب العزت اس کو ترقیات کا ذریعہ بنا دے. بہت ہی خوشی کا موقع ہے یہ, اور اس کی خوشی کا اندازہ سوائے حافظ کے کوئی اور نہیں لگا سکتا, کیونکہ بڑے مراحل طے کرنے پڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ ختم قرآن مجید کی دولت حاصل ہوتی ہے. تو جو محنتیں انہوں نے کی صبح سے لے کر شام تک پڑھتے رہے, اللہ رب العزت نے بہرحال تراویح میں قرآن مجید ختم کرنے کی انہیں سعادت اور توفیق عطا فرمائی. اس پر انہیں خود بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے, اور ہم سب کو بھی جن حضرات نے یہاں پر سنا اور جنہوں نے سنایا, دونوں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اس بات کی ہمیں توفیق عطا فرما دی. لیکن ایک اہم بات یہ سمجھ لیجئے کہ تراویح میں قرآن مجید یہاں ختم ہوا ہے, تراویح ختم نہیں ہوئی. عام طور پر یہ تصور ہے کہ کسی جگہ اگر قرآن مجید ختم ہو گیا تو اب سمجھتے ہیں کہ چھٹی ہو گئی تراویح کی, بھائی آئندہ تراویح سے بھی چھٹی ہوئی. تو یاد رکھیے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. البتہ اللہ رب العزت نے ایک سنت کی تکمیل کرا دی, اور وہ ہے قرآن مجید کا تراویح میں سننا. اب آپ آزاد ہیں, جہاں جی چاہے پڑھتے رہی, کبھی اس مسجد میں پڑھ لیں, کبھی اور کہیں جگہ ملے وہاں پڑھ لیں, پابندی نہیں ہے. پابندی اصل میں صرف اس لیے کی جاتی ہے تاکہ قرآن مجید نامکمل نہ رہے, اور تراویح میں قرآن مجید پورا ہم سن لیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سنت پر عمل کرا دیا تو اب صرف تراویح پڑھنا ہمارے ذمہ باقی رہ گیا. اب وہ جہاں بھی جی چاہے پڑھ لیں. کبھی اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجد میں نہ پڑھ سکے, گھر ہی میں پڑھ لیں, لیکن پڑھیں ضرور, تراویح کو چھوڑیے نہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تراویح تو ہمت والوں کا کام ہے, ہم تو فرض ہی پڑھ لیں تو بڑی بات. تو ایسی بات نہیں ہے, یہ ہمت آخر کون, ہمارے لیے تو تراویح ہے, یہ جنات کے لیے تھوڑی ہے, یہ فرشتوں کے لیے تھوڑی ہے. جو انسان اللہ رب العزت دنیا میں پیدا کیا انہی کے لیے تراویح بھی رکھی ہیں. اور ہمت کی بات جہاں تک ہے تو بھائی اللہ کی توفیق سے ساری ہمتیں آ جاتی ہیں. آخر انسان دنیا کے مشکل سے مشکل کام انجام دے لیتا ہے, بعض اوقات جو ہے وہ ڈبل ڈیوٹی جب کرتا ہے تو دو دو راتیں جاگ لیتا ہے. تو آخر اللہ رب العزت جو کچھ ہمیں عطا فرما رہے ہیں تو چونکہ اس کا یقین نہیں ہے بس ہمارے دل میں, اگر استحضار ہو جائے, یقین ہو جائے تو ہمارے لیے جاگنا بھی آسان ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اگر جو ہے وہ یہ پتہ چل جائے کہ بھئی کوئی صاحب آ رہے ہیں اور رات کو 2 بجے کراچی پہنچیں گے اور میری رقم لے کر آ رہے ہیں جو مجھے دینی ہے انہوں نے, آدمی ساری رات جاگ کے گزار دے گا کیونکہ اسے پتہ بھی 1-2 لاکھ روپے ملنے والے ہیں, اور کسی سے شکوا بھی نہیں کرے گا کیونکہ اسے بڑا مزہ آتا ہے اس میں کہ بھئی پیسے ملنے والے. تو میرے عزیز بھائیو, اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں تراویح پر, قرآن مجید کے سننے پر, اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. بس اتنی بات کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو شخص رمضان کے دنوں میں, یعنی دن میں اس نے رمضان کا روزہ رکھا اور رات میں تراویح کا اہتمام کیا تو غفر لہ, اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو یہ معمولی دولت تو نہیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے. تو اس لیے اس کا اہتمام مستقل ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آج قرآن مجید ختم ہو گیا تو اس کے بعد تراویح بھی ختم ہو گئی. اب جہاں تک ہمت کی بات ہے تو بہت دور کے زمانے میں مت جائیے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے یعنی ان کا زمانہ تو دور کا زمانہ نہیں ہے, ابھی کا زمانہ ہے 20-25 سال سمجھ لیجئے پہلے کا. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے گھر کی خواتین چلتے پھرتے کام کرتے کرتے 15-20 پارے یومیہ ختم کر لیتی ہیں. تو اب اگر کوئی شخص کہے کہ بھئی یہ ہمت تو ہم میں نہیں ہو سکتی, تو میں نے یہ بات اس لیے عرض کر دی کہ میں 200 سال پرانی بات نہیں کر رہا بلکہ 20-25-30 سال پہلے ہی کی بات کر رہا ہوں. اور اب بھی الحمدللہ ان کے گھرانے کی عورتوں کا امید یہی ہے اللہ سے کہ ان کا یہی معمول ہوگا جو ان کی بچیاں ہیں, بچیوں کی بچیاں ہیں, کہ 15-20 پارے چلتے پھرتے معمولی بات. اور بلا شبہ ہم جن کی پیروی کرتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں تو آتا ہے 60 قرآن مجید رمضان المبارک میں ختم کرتے تھے, 30 قرآن مجید رات میں اور 30 دن میں. اب آپ بتائیے. تو ہم انہی کے ماننے والوں میں سے ہیں, لیکن ہمارا یہ ہے کہ ایک پارا بھی ہو جائے تو بڑی بات. اول تو قرآن مجید ہی صحیح پڑھنا آ جائے تو بڑی نعمت. اگر ہم کچھ لوگوں کو اٹھائیں اور کہیں کہ بھئی ہمیں قرآن مجید سنائیں, تو یقین جانے کہ اکثر کا قرآن مجید بھی صحیح نہیں, تلفظ ہی درست نہیں. اس لیے سب سے پہلے تو اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے قرآن مجید کو ہم درست کر لیں. اور تھوڑا تھوڑا قرآن مجید چاہے قاعدے ہی سے پڑھیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. صحابہ کرام نے بچپن سے پڑھنا نہیں شروع کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں صرف 2 سال کی چھوٹائی بڑھائی تھی. اب لازم بات ہے کہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کب نازل ہوا؟ 40 سال کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہوا, تو اس کے بعد ہی قرآن مجید پڑھا. سیدنا صدیق اکبر نے بھی بعد میں پڑھا اور تمہارے فاروق نے بھی بعد میں پڑھا. تو اس لیے اگر کوئی بوڑھا آدمی قرآن مجید پڑھ رہا ہے سیکھ رہا ہے تو اس کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. دنیا کے کاموں میں ہم شرمندہ نہیں ہوتے, ہر طرح کا کام کر لیتے ہیں جہاں پر کچھ پیسے ملیں. تو اللہ تعالیٰ اگر اجر ثواب عطا فرما رہے ہوں قرآن مجید پڑھنے پر, تو اس میں کیا شرمندہ ہونا. چاہے کوئی بوڑھا ہو بچے سے پڑھ لے, اور بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے گھر میں اس کا بیٹا حافظ ہو اور خود اس کو نہیں آتا. یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمت کر لی اپنے بچے کو حفظ کرا دیا, لیکن خود وہ اگر سے نہیں کر سکا تو اب ٹھیک ہے بچے سے پڑھ لو بھائی. میں تو یہاں تک کہتا ہوں جاہلوں میں یہ مشہور ہے کہ بیوی سے مت پڑھو بھائی, استاد بن جائے گی ورنہ تمہاری ہو. استاد تو وہ ہے ہی, اس سے تو انکار ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے بیوی سے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں. قرآن مجید بیوی سے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر اسے قرآن مجید آپ سے اچھا آتا ہے بہتر آتا ہے. تو یہ آپس کی محبت کی بات ہے, اگر وہ آپ کو قرآن پڑھا دے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تو اجر و ثواب ہے ہی, آپ کے لیے بھی انشاءاللہ. تو اس لیے اپنی بیوی سے بھی آدمی قرآن مجید پڑھنا پڑھ سکتا ہے اگر اسے آتا ہو, لیکن یہ تبھی ہے جب وہ خود بھی مجھول نہ پڑے. عام طور پر ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے اب تو چونکہ ذرائع ابلاغ ہیں اور دیگر جو اس کی وجہ سے قرآن مجید بہتر طریقے پر لوگ پڑھنے لگے ہیں. اس زمانے میں تو 99% لوگ مشہور پڑھتے تھے, لیکن اب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ حافظ بھی بہت ہو گئے, پڑھانے والے بھی بہت ہو گئے, پڑھنے والے بھی ہیں الحمدللہ. اس لیے اب اگر گھر میں اگر ایسی کوئی کوشش ہو, گھر کی کوئی نیک خاتون اگر وہ اپنے شوہر کو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیں تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں. بعض لوگوں کے ہاں یہ ایسی عیب کی بات ہوتی ہے وہ اپنی بیوی کو سلام بھی نہیں کرتے, گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہماری غیرت کے خلاف. شریعت کے خلاف کر لیں گے لیکن غیرت کے خلاف نہیں کریں گے. تو ایسی غیرت کو سلام کرنا چاہیے, دور سے لعنت بھیج دیں. یہ غیرت جو دین کے خلاف ہے, شریعت کے خلاف ہے, یہ غیرت مطلوب نہیں ہے. اسی طریقے سے بعض شرم حیا ہم ایسی کرتے ہیں کہ صاحب شرم آ رہی حیا. ارے بھائی شرماؤ ڈاکہ ڈالنے میں, چوری کرنے میں, برے کام کرنے میں, بے حیائی کے کام اختیار کرنے میں شرماؤ, نیک کام کرنے میں کوئی شرماتے ہیں؟ نیک کام کرنے میں کوئی شرم نہیں. نیک کام کرو بلکہ خود بھی کرو اور دوسروں کو بھی ترغیب دو, دوسرے لوگ بھی نیک کام کریں. تو انشاءاللہ آپ کی ترغیب سے جو لوگ نیک کام کرتے رہیں گے اللہ ان کو بھی اجر ثواب عطا فرمائیں گے, اور وہ جب تک کرتا رہے گا حصہ آپ کو ملتا رہے گا. تو یہ بہت بڑی دولت ہے. بعض لوگ نمازی بنا دیتے ہیں, اب اپارٹمنٹ کی زندگی ہے, یہاں کی ہمارے یہاں کی زندگی سے بالکل الگ زندگی. تو بہت ضرورت ہے یہاں پر کہ ہمارے ہر گھر میں اللہ کا ذکر ہو, ہر گھر میں جو ہے وہ مسلمان فکر مند ہو, چاہے وہ خاتون ہو, خاتون خانہ ہو یا مرد ہو, سب کے سب فکر مند ہونے چاہیے. آج ہم دنیا کے لیے بہت فکر کرتے ہیں لیکن اپنی آخرت کے لیے کوئی فکر نہیں کرتے. یہ بہت ضروری بات ہے اور میری بڑی بہت عرصے سے یہ دل کی خواہش تھی کہ ہمارے علاقے میں اس قسم کے پروگرام ہونے چاہیے، چاہے ماہانہ ہوں چاہے 15 دن کے بعد ہوں، تاکہ ہماری جو خواتین ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے پردے کے ساتھ عزت کے ساتھ بیانات سن لیں اور دین کی بات سن لیں. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. آخر ہیں تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اور مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. لیکن بات صرف یہ ہے کہ دین کی بات چونکہ کسی نے سنائی نہیں، خود سننے کی فکر نہیں کی، نتیجتاً عام طور پر دین سے عورتیں ناواقف ہوتی ہیں. تو اس لیے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ اگر اس قسم کا سلسلہ کوئی اگر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس میں حرج نہیں ہے کہ مختلف اپارٹمنٹس میں مختلف جو ہے مہینوں میں، کبھی ایک ہر روز کرنے کی ضرورت نہیں، مہینے میں ایک ہو جائے چاہے، لیکن اس کا فائدہ بہت ہے. اور انشاءاللہ جب خواتین کو یہ پتہ چلے گا کہ بھئی دین شریعت ہم سے کیا تقاضا کرتی، دین کیا تقاضا کرتا ہے، تو انشاءاللہ وہ مردوں کے حقوق بھی ادا کریں گے. اور مردوں کو بھی پتہ چلے گا بھی عورتوں کے کیا حقوق ہیں، تو مردوں کے حقوق شوہر ادا کرے گا، مرد ادا کریں گے، تو دونوں کی زندگی جنت بن جائے گی. آج جہنم کی زندگی اس لیے ہے کہ شوہر کو یہ نہیں پتا کہ میرے کیا حقوق ہیں اور عورت کو یہ نہیں پتا کہ میرے کیا حقوق ہیں. دونوں ہی ایک دوسرے کے حق ادا نہیں کرتے، لیکن اپنا حق کا مطالبہ ہر شخص کرتا ہے. مرد کہتا ہے مجھے میرا حق دو، عورت کہتی ہے کہ مجھے میرا حق دو، لیکن جو حق ایک دوسرے کے ہیں وہ ادا کرنے کو کوئی تیار نہیں. اور یہ مزاج ہمارا ایسا بن گیا کہ پورے معاشرے میں یہ صلاحیت کر چکا ہے. آج آپ دیکھیں گے کہ مزدور جو ہیں وہ ہڑتال کر رہے ہیں، اپنا حق مانگتے ہیں، لیکن وہ مالک کا حق ادا نہیں کرتے. اسی طرح مالک کہتا ہے کہ میں کم سے کم پیسے دوں اور ان کا حق ادا نہ کروں، جو مزدوروں کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتا، لیکن چاہتا یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک 12 گھنٹے کام کریں بلکہ 16 گھنٹے کام کریں. تو دونوں طرف سے کمی کوتاہیاں ہیں، اور یہ کوتاہیاں ہیں اس لیے کہ ہمیں دین کے بارے میں معلوم ہی ہے. اپنے دین کے بارے جہاں پتہ چلے گا کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں، مردوں کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا. یقین جانیے کہ ہم اپنے بچوں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اور جس قسم کی تربیت ہمارے یہاں بچوں کی ہو رہی ہے، تو وہ سیدھے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں. تو اس میں قصور ماں باپ کا بھی ہے، والدین کا ہے، بلکہ بنیادی طور پر والدین ہی کا قصور ہے. اس لیے کہ والدین کو جب دین کی بات معلوم نہیں ہوگی، وہ بچوں کو کیا تربیت کرے گی؟ تو اس لیے بہت ضروری چیزیں ہیں یہ، اور اس قسم کی یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت موقع فراہم کر دیا بھائی حافظ عبد الباسط کے ختم قرآن کی برکت سے، تو یہاں پر جو ہے وہ دین کی کچھ بات سننے سنانے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. بہرحال یہ بہت بڑی نعمت اور دولت ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے، اور آپ سب کو بھی کہ جنہوں کو یہاں پر آنے کی بھی سعادت اللہ نے عطا فرمائی اور ختم قرآن کی تقریب میں شریک ہونے کا موقع دیا. ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ قرآن مجید معمولی دولت نہیں ہے، نہ اس کے پڑھنے والے معمولی لوگ ہیں، نہ پڑھانے والے معمولی لوگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کا علم سیکھتے اور سکھاتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، دونوں صورتوں میں بہترین لوگ. اگر آج صدر مملکت وزیر اعظم کسی کے بارے میں کہہ دے کہ بھئی یہ سب سے بہترین آدمی ہے، تو آدمی پھولے نہیں سماتا. لیکن ہم سب کا خالق و مالک اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کے پڑھنے والے پڑھانے والے یہ سب سے بہترین لوگ ہیں. کیوں بہترین لوگ ہیں؟ کہ اللہ رب العزت کو جو فوقیت ہے سب پر، ساری مخلوق پر، اسی طریقے سے اللہ کے کلام کو بھی سارے کلاموں پر فوقیت حاصل ہے. کلام الملوکی ملوک الکلام، بادشاہ کا کلام سارے کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، تو قرآن مجید یہ سارے کلاموں کا بادشاہ ہے. دنیا کے اندر چاہے جس کا بھی کوئی فرمان ہمارے سامنے آ جائے، لیکن اللہ کے فرمان کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو چونکہ یہ بادشاہ کا کلام ہے، اس لیے اس کے پڑھنے والے بھی کم نہیں ہوتے. اور حقیقت بتا دوں کہ ان میں بادشاہوں کی بھی خوبو ہوتی بھی ہے. جب اورنگزیب عالمگیر نے اپنے باپ کو قید کر دیا تھا، تو اس نے ایک دفعہ یہ فرمائش کی بیٹے سے کہ میں یہاں جیل خانے میں پڑا ہوا ہوں، کچھ بچے ہی بھجوا دو تاکہ میں انہیں قرآن مجید ہی پڑھا دیا کروں. تو عالمگیر نے جواب یہ دیا کہ بادشاہوں والی خوبو گئی نہیں ابھی، بادشاہوں والی خوبو ابھی گئی نہیں. خالی بات ہے کہ جب بچے پڑھتے ہیں تو استاد ان کے لیے بادشاہ ہی جیسا ہوتا ہے، جو استاد کہتا ہے بچے وہی کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کی بادشاہت ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھئی سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید پڑھیں اور پڑھائیں. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو، صفہ کے چبوترے پر جو صحابہ کرام رہتے تھے، مدرسہ تھا جو، کہ تم میں سے کیا کوئی شخص یہ بات چاہے گا کہ وہ دو بہت جو بتھان کے بازار یا عقیق کے بازار میں جائے اور وہاں پر جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی اونٹنی بغیر کسی کے حقوق کے تلف کیے ہوئے اور بغیر کسی مشقت کے اور بغیر کسی گناہ کے وہ حاصل کر لے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہم سب چاہتے ہیں، کون نہیں چاہے گا کہ بھائی محنت بھی نہ لگے اور گناہ بھی نہ ہو اور رنگ جو ہے وہ چوکھا آ جائے، رنگ لگے نہ فٹ کری اور رنگ آئے چوکھا، تو آدمی کو گناہ بھی نہ ہو، اونٹنی بھی خوبصورت مل جائے یا اونٹ مل جائے. تو اس زمانے میں چونکہ مرغوب ترین جو مال تھا وہ اونٹ تھا، اونٹ بہت قیمتی مال سمجھا جاتا تھا صحابہ کی نظر میں، اہل عرب کی نظر میں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایک قرآن مجید کی آیت کا مسجد میں جا کر پڑھ لینا، سیکھ لینا، سکھا دینا، یہ ایک اونٹ سے زیادہ قیمت رکھتا ہے، اور دو آیتوں کا پڑھنا دو اونٹ سے زیادہ قیمت رکھتا ہے، اور تین آیتوں کا پڑھ لینا تین اونٹنیوں سے زیادہ قیمتی رکھتا ہے، اور چار آیتوں کا پڑھ لینا چار اونٹنیوں سے زیادہ. تو مطلب یہ نہیں تھا، ان میں باہم کوئی مناسبت نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک آیت قرآن مجید کی کسی کو صحیح آ گئی تو ہفتے اقلیم کی دولت سے زیادہ قیمتی ہے. چھ ہفتے اقلیم کی دولت کچھ بھی نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کو سمجھانے کے لیے، ان کے ذہنوں میں بات بٹھانے کے لیے یہ بات فرمائی کہ قرآن مجید کو معمولی دولت نہ سمجھو، ایک آیت قرآن مجید کی اگر تم سیکھ لوگے تو تمہارے لیے یہ قیامت کے دن کیا اجر و ثواب رکھے گی، اس کا ہمیں وہی اندازہ ہوگا جان. اس لیے قرآن مجید کی دولت بہت بڑی دولت. اس لیے جو بچے قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کا ادب اور احترام اور بچوں سے زیادہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں چونکہ شیطانی سوچ ہے، ہم ان بچوں کا احترام تو دور کی بات ہے، سمجھتے ہیں کہ بیکار کام کر رہے ہیں. کام کے بچے وہ ہیں جو صرف انگریزی پڑھ رہے ہیں، اور جو قرآن مجید کی دولت سے سرفراز ہو رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ بیکار کام کر رہے ہیں. یہ کیا کام کر رہے ہیں، یہ تو اس کو تو تم بیکار کر رہے ہو. اور کچھ لوگوں نے بھی اس قسم کے خیالات کو تقویت دے دی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن مجید کی دولت دی ہو پھر اس کی نظر کسی اور دولت پر جائے تو وہ قرآن کا حق ادا نہیں کرتا. تو کچھ لوگ چونکہ اس قسم کے بھی ہیں، لیکن بھائی یہ تو ہوں گے. آپ اور ہم اپنے بچوں کو ایسے بنائیں کہ جو سب سے ممتاز ہوں، جو قرآن مجید پر اجرت نہ لیتے ہوں، جو قرآن مجید کو اللہ کے لیے پڑھتے پڑھاتے ہوں، جو قرآن مجید کے قدردان ہوں، جو قرآن مجید کی عظمت کا حق پہچانتے ہوں، جو قرآن مجید کی دولت کو سب سے زیادہ فوقیت دیتے ہوں. اگر کچھ لوگ خراب کام کر رہے ہیں تو اچھے کام کرنے والے ہم کیوں نہیں بن جاتے؟ ہم اچھے بن جائیں. لیکن بات وہی ہے کہ بننا کون چاہے گا؟ اس میں آرزوؤں کا خون ہوتا ہے، لیکن آرزوؤں کا خون ہوگا تو بھائی تبھی تو کچھ فائدہ ہوگا. جب آدمی کی خواہشیں پامال ہوتی ہیں، آرزوئیں جو ہیں وہ پامال ہوتی ہیں، اس کے بعد ہی تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. پامال ہونے کا مطلب ہے کہ نہ اس وقت تک جو ہے وہ کسی مرتبے تک پہنچتا نہیں. من طلب الاولى سہر اللیالی، جس نے بلند مرتبہ حاصل کرنا چاہا اس کو راتوں کو جاگنا پڑا ہے. راتوں کو جاگتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اپنی نیندوں کو جو ہے وہ قربان کرتے ہیں، تب اللہ رب العزت ملتے ہیں. حضرت مولانا بدر عالم مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر جو ہے وہ حدیث کے امام بھی تھے اور عالم تھے. مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے بہت پہلے، اور وہیں پر پھر آسودہ خاص بھی ہیں. ان کی ایک کتاب ہے معجزات کے اوپر، اور شاید اپنی نظیر آپ ہی ہے، بے نظیر کتاب ہے اور کئی جلدوں میں ہے، غالباً ترجمان اہل السنہ کے نام سے ہے. تو بہت اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات کا اس میں بیان ہے، اور جو جو معجزات پر لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں ان اعتراضات کا بھی مدلل جواب دلائل کے ساتھ. تو بہت زبردست کتاب ہے، میرا لیے مصنف ہیں اس کے. انہیں جب جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا تو آپ کو معلوم ہے کہ جنت البقیع تو چھوٹا سا قبرستان ہے، 10,000 تو صحابہ کرام ہی مدفون ہیں اس میں، اور اس کے علاوہ اس زمانے سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ انتقال کرتے ہیں مدینہ منورہ میں سب جنت البقیع میں ہی مدفون ہوتے ہیں. لیکن قبرستان تو چھوٹا سا ہے، اب بہت بڑی کوئی جگہ بھی نہیں، اور یہ اب جو تھوڑا بڑا نظر آ رہا ہے تو اس کی توسیع بھی ابھی ہوئی ہے، اس سے پہلے اس سے بھی چھوٹا تھا. تو وہاں پر عام طور پر ترتیب یہ ہے کہ جب آدمی کو دفن کیا جاتا ہے تو پہلے سے جو مدفون مردہ ہے اس کی جو ہڈیاں وڈیاں جو بھی ہیں اس کو ایک سائڈ پر جمع کر دیتے ہیں اور دوسرا سفر ہو جاتا ہے. تو ایک قبر میں دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا یہ ہوگا. حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک قبر سے ستر ستر مردے اٹھیں گے. آخر کیسے اٹھیں گے؟ ساری دنیا کا تو آدمی قبرستان نہیں بنا سکتا. اس لیے قبرستان کی جو جگہ ہیں وہی ہیں. تو وہاں پر ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جو عام قبرستان ہے وہاں سے جب شروع کرتے ہیں دفن کرنا, دوسرے کونے تک جب پہنچتے ہیں تو یہ تقریباً چھ مہینے کا عرصہ لگتا ہے وہاں تک پہنچنے. جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد نئے سرے سے پھر تدفین شروع کر دیتے ہیں. تو بہرحال حضرت مولانا بدر عالم صاحب مہاجر مدنی رحمتہ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا, ان کو بقیع میں دفن کر دیا گیا. چھ مہینے کے عرصے بعد جب ان کی قبر کھودی کسی اور مردے کو اس میں دفن کرنے کے لیے, دیکھا تو ان کا جسم بالکل صحیح و سالم. اب لازمی بات ہے کہ اگر ہڈیاں ہوں تب تو ان کو ایک طرف کر دیا جائے, لیکن بدن پورا صحیح و سالم ہو تو اسے کیا کریں؟ لہذا اس کو دوبارہ انہوں نے فوراً بند کر دیا. اور پھر اس کے بعد چھ مہینے بعد مزید اس کو کھولا تو دیکھا کہ پھر بڑے میاں بالکل صحیح و سالم موجود ہیں ماشاء اللہ. تو انہوں نے بہرحال اس کو پھر دوبارہ بند کیا. تین دفعہ ایسا ہوا اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آئندہ اس قبر کو نہیں کھولا جائے. لیکن جو لوگ اس معاملے میں شریک تھے, بعض ان کے احباب میں سے ایک رشتے داروں میں سے جب پتہ چلا تو انہوں نے جا کے ان کے بیٹے ہیں وہ بھی عالم ہیں مولانا سید آفتاب عالم اب بھی غالباً موجود ہیں حیات ہیں, ان سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے, بظاہر کیا عمل ایسا خاص تھا ان کا جس کی بنا پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو سلامت رکھا. انہوں نے فرمایا کہ ویسے تو الحمدللہ پورے دین کے پابند تھے, اب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں, حقیقت کا تو انہیں علم ہے, لیکن مجھے جو ایک بات یاد ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کسی حافظ کے سامنے اپنے پیر نہیں پھیلاتے, یعنی اتنا ادب کرتے تھے قرآن مجید اس کے سینے میں ہونے کا کہ کبھی اپنے پیروں کو اس حافظ کے سامنے نہیں کرتے. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قرآن مجید کے ادب کی وجہ سے, احترام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا کیا. اس لیے میرے بھائی یہ معمولی بات نہیں, یہ بہت بڑی دولت, کاش کہ ہم اس کی قدر کرنے والے بن جائیں. مولانا سید اسد مدنی رحمہ اللہ, سید مولانا سید مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے, میں جس زمانے میں پڑھا کرتا تھا خیر المدارس ملتان میں, زمانے طالب علمی میں وہ تشریف لائے تو انہوں نے ایک قصہ سنایا کہ ایک بڑے میاں تھے, ان کا انتقال ہوا, ان کو دفن کر دیا گیا. جب دفن کر کے واپس آ گئے تو ایک صاحب کے انتہائی ضروری کاغذات جو ہے وہ قبر میں گر گئے تدفین کے موقع پر. انہوں نے پہلے تو تلاش کیا نہیں ملا, تو غالب گمان یہی ہوا کہ بھی قبر میں وہیں پہ گرے ہوں گے کیونکہ تدفین کا موقع تھا. شاید اب ان کو پریشانی یہ ہوئی کہ وہ بہت ضروری کاغذات, بہرحال نکالنے کے لیے قبرستان پہنچے اور وہاں کے گورکن سے اجازت لی اور کہا کہ بھئی کاغذات ہیں, اس نے قبر کھول. جب قبر کھودی تو دیکھا کہ پورے جسم پر گلاب کے پھولوں سے قبر بھری ہوئی. تو بڑے حیران ہوئے کہ بھائی تدفین میں میں خود موجود تھا اور صبح کے وقت کوئی گلاب کے پھول اس طرح ڈالے نہیں گئے جس طرح یہ بھرے ہوئے ہیں, پوری قبر ہی گلاب کے پھولوں سے بھری ہوئی. تو خیر اپنے کاغذات تو انہوں نے نکالے اور اس کے بعد اس کو بند کیا اور واپس آ گئے. ان کی ایک بیٹی تھی, ان کے گھر گئے اور جا کے پوچھا کہ بھائی تمہارے والد کا کیا عمل تھا, کیا کرتے تھے یہ؟ تو اس نے کہا کہ بہت سیدھے سادے سے آدمی تھے اور نماز پانچ وقت کی پڑھتے تھے, حلال طریقے سے کھاتے تھے, صحیح آمدنی تھی اور بظاہر تو اور کوئی خاص عمل نہیں تھا, بہت بھولے بھالے سیدھے سادے سے آدمی تھے, سادگی کا زمانہ تھا. کہا البتہ ایک بات ہے, صبح قرآن مجید انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا, بس چند صورتیں جو نماز میں پڑھنی آتی تھیں وہ آتی تھیں, باقی قرآن مجید پڑھے ہوئے نہیں تھے اس لیے. لیکن صبح نماز کے بعد باقاعدہ قرآن مجید کھولتے تھے, اس کو آنکھوں سے لگاتے تھے اور ایک ایک جو ہے وہ سطر پر انگلی پھیرتے تھے اور زبان سے کہتے تھے میرے مالک نے یہ بھی سچ کہا, میرے مالک نے یہ بھی سچ کہا, میرے مالک نے یہ بھی سچ کہا. تو انہوں نے اپنے زمانے میں بتایا کہ میرے مالک نے یہ بھی سچ کہا تھا, یہ بھی سچ کہا تھا, یہ بھی سچ کہا تھا. اس زمانے کی جو بولی تھی کہ بھائی یہ بھی سچ کہا, یہ مطلب یہ تھا کہ وہ پڑھنا تو نہیں جانتا تھا لیکن یہ محبت کا تقاضا تھا. فرمایا بس بظاہر یہی لگتا ہے, قرآن مجید کا وہ ادب اور احترام کہ آتا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ احترام کرتا تھا, اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مرتبہ عطا کیا. تو بہرحال یہ دو ایک واقعے میں نے اس لیے بیان کر دیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت ہمیں بھی قرآن مجید جو ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو آج ہم نے اپنے پسے پش ڈال دیا، اور قیامت کے دن یہ قرآن مجید کہے گا، رسول کہیں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. چھوڑنا کیا ہے، ہم چومتے تو آج بھی ہیں، اس کو سر پہ بھی رکھتے ہیں، بہت اونچی جگہ پر بھی رکھ دیتے ہیں تاکہ ہاتھی نہ پہنچے دوبارہ، ریشم کے غلافوں میں بھی لپیٹ دیتے ہیں، یہ سارے کام تو ہم بھی کر رہے ہیں. لیکن میرے عزیز بھائیو، اس کے جو تقاضے ہیں، کبھی ہم نے سوچا قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ ارے اگر ایک فریج خریدتے ہو، ایئر کنڈیشن خریدتے ہو، تو ساتھ میں کیٹلاگ ملتی ہے کہ نہیں، کہ بھائی اس کو اس طریقے پر آپ استعمال کریں گے تو اس کی عمر بڑھ جائے گی. کیا وجہ ہے کہ اللہ نے یہ 5-6 فٹ کا انسان بھیجا ہے، اس کے ساتھ کوئی کیٹلاگ نہیں آئی، کوئی کتاب نہیں آئی؟ یہ قرآن مجید اصل میں ضابطۂ حیات ہے کہ اللہ رب العزت نے کہ جو انسان ہم نے دنیا میں بھیجا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب بھی نازل کی ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ انسان کی زندگی صحیح طریقے پر گزرے تو اس قرآن مجید کو پڑھو. ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، بہت زیادہ ہو گیا، گھر کا دکان کا افتتاح ہو رہا ہے تو قرآن مجید جناب ہم نے قرآن خوانی کرا لی، باپ مر گیا، بھائی مر گیا، بہن مر گئی، قرآن خوانی کرا لی بخشنے کے لیے. اسی طرح گھر کا افتتاح ہو رہا ہے تو صاحب جن بھوت بھگانے کے لیے قرآن مجید پڑھ لو. تو ہم نے سارا حاصل قرآن مجید کا ہی سمجھا کہ میاں بس اس کو پڑھنے سے جن بھوت بھاگ جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے اس کا اصال ثواب کر دو، بس اس کے سوا ہم اس کی اور کوئی قدر نہیں کرتے. یا جھگڑا ہو جائے آپس میں تو قرآن مجید اٹھا کے سر پہ رکھ لو، لو جی میں قرآن مجید اٹھا رہا ہوں، چاہے الیاذ باللہ بعض دفعہ جھوٹے قرآن بھی اٹھا لیتے ہیں اور اس کی مار بھی ہوتی ہے، الیاذ باللہ. ثم اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو یہ قرآن کی قدر نہیں ہے. قرآن مجید کی صحیح قدر یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے مالک نے ہمارے لیے کیا ضابطۂ حیات رکھا ہے. اب دیکھیے کل پرسوں جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی تھی، ان اللہ امر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، ایک ہی آیت ہے صرف، لیکن اس کے اندر جامع احکام ہے. اب جب ایک آیت قرآن مجید کی ایسے جامع ہے کہ سارے احکام کو سمیٹ لیتی ہے، تو باقی قرآن مجید میں کتنے احکام ہیں؟ کوئی ایک ہی حکم تو نہیں؟ جب قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اپنی بیوی کا حق کس طرح ادا کرو، شوہر کا کیا حق ہے، اللہ نے اس کو کیا فضیلت ادا فرمائی ہے، باپ کے کیا حق ہیں، ماں کے کیا حق ہیں، یہ سب قرآن مجید میں ہے یا نہیں؟ والدین کے حقوق بیان کیے کہ نہیں کیے؟ قرابت داروں کے حقوق، مساکین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، حتیٰ کے مسافروں کے حقوق، یہ سارے کے سارے حقوق قرآن نے بیان کیے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں کرتے، کھول کے نہیں دیکھتے اسے. تو اس لیے بہت ضروری اور اہم بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو بطور ضابطۂ حیات کے اپنی زندگی میں نافذ کریں. ضابطۂ حیات نہیں ہے، قرآن مجید کو ہم نے تبرکن رکھا ہوا ہے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، ابھی مسجد میں ہمارے یہاں لوگ قرآن مجید بعض اوقات پھٹے ہوئے، بعض اوقات جو ہے وہ بالکل صحیح سالم حالت میں، بعض اوقات کتابیں دینی اور اس میں قرآن مجید کی آیات ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری گھروں سے نکالتے ہیں اور لے جا کر مسجد میں تو کہیں جگہ نہیں ہوتی، پہلے ایک جگہ بنائی تھی وہاں پر وہ صندوق وغیرہ رکھتے تھے، لوگ اس میں ڈال دیا کرتے تھے، لیکن ہر تیسرے چوتھے دن وہ بھر جاتا تھا. اب ہوا یہ کہ بعض سیکورٹی کی وجہ سے اس کو ہٹا دیا گیا وہاں سے. اب لوگوں نے یہ کیا کہ جو درختوں کی ہمارے کیاریاں بنی ہوئی ہیں اس میں رکھتے چلے جاتے ہیں. تو ابھی رمضان المبارک میں ہی رینجرز کا ایک افسر میرے پاس آیا اور مجھے اس نے توجہ دلائی کہ بھئی یہ کیاریوں میں قرآن مجید پڑھیں. میں نے کہا بھئی ہم پیچھے جا کے دیکھو 50 سے زیادہ بوریاں، بلکہ 100 سے زیادہ بوریاں ہم نے بھروا کے رکھی تھی اور روزانہ یہی کام کرتے ہیں، لیکن لوگ اب لا لا کے پھینک کے چلے جاتے ہیں. الحمد للہ یہ کام کوئی اور کر لے تو لڑنے مرنے کو ہم تیار ہو جاتے ہیں. ابھی آج ہی ہے کہ صاحب فلاں جو ہے گستاخ رسول کی گستاخی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی یا کلمہ کا تو ہڑتال ہو گئی. تو قرآن مجید کی کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں. لوگ کتابیں اٹھاتے ہیں اپنے گھروں سے نکالی وہاں جا کے ڈال کے آتے. تو اس میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا یہ، وہ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ لوگ ایسا کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں میں کرتا ہوں؟ میں لا لا کے یہاں قرآن مجید رکھتا ہوں بھائی. اس کو میں نے آخر میں پھر یہی کہا، میں نے کہا اگر آپ کو ہماری بات کا اعتبار نہیں تو ہم بھی آپ سے بات کرنا نہیں چاہتے، جائیے. اب لیکن لوگوں کا معاملہ یہ، قرآن مجید، اوراق ضعیف اور بعض اوقات بالکل نئی نئی کتابیں، بڑی اہم ترین کتابیں ہوتی ہیں جو گھروں میں رکھنے کے لائق ہوتی ہیں، لیکن اٹھا کے بعد پھینک کے آ جاتے. اس کا بھی ہمیں سوچنا چاہیے. قرآن مجید کا ہم ادب اور احترام نہیں کر رہے, ہم نے گھر میں بطور ضابطے کے اس کو نہیں رکھا ہوا, بس بطور تبرک رکھتے ہیں, بس تبرک حاصل کر لیا اس کے بعد اب نکال دوں. اس لیے میں اپنی ماؤں سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے بھی بطور خاص کہوں گا کہ قرآن مجید کو بطور ضابطۂ حیات کے گھروں میں لائیے, اس سے آپ کی زندگی جنت بن جائے گی. آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید ہمیں کیا حق دیتا ہے, آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے بچوں کی تربیت آپ کو کس طریقے سے کرنی چاہیے, سب کچھ پتہ چلے گا. اب اگر کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا تو وہ بیچارے ماں باپ کے حقوق کیا جانے. ایک نیا نو مسلم شخص تھا, نئے نئے مسلمان ہوا, بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا, تو بعد میں اس نے اپنا قصہ سنایا اور کہنے لگا کہ بھائی بہت دیر سے تم لوگ ہم تک پہنچے, ہمارے تبلیغی بھائی تبلیغ کرتے کرتے پہنچے, اللہ نے اس کے ذریعے سے اس کو مسلمان کیا تھا. لیکن اس نے, اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اس کو جب پتہ چلا کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں شریعت میں, دین میں, تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا کہ تم لوگ بہت دیر سے پہنچے ہم تک, میرے ماں باپ تو ایسے ہی چلے گئے دنیا سے, یعنی وہ دولت اسلام سے محروم رہے اور میں نے بھی ان کی وہ قدر نہیں کی. پھر اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ ماں باپ جو ہے ہمارے لڑ رہے تھے آپس میں, تو میں نے دیکھا کہ چپ ہی نہیں ہو رہے ہیں, تو میرے ہاتھ میں لکڑی تھی, میں نے ایک باپ کو ماری, ایک ماں کو ماری اور دونوں کو کہا خاموش ہو جاؤ. اور ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا چونکہ ہمارا کام بکریاں چرانا تھا, ہم دیکھتے تھے آپس میں بکریاں لڑ رہی ہیں, تو دونوں کو اسی طرح ہم ہٹاتے تھے, ایک کو اس کو مارا, اس کو مارا, تو جو رویہ ہم بکریوں اور بھیڑوں کے ساتھ کرتے وہی رویہ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا. تو بھائی جب پتہ نہیں ہوگا تو پھر یہی معاملہ کرو گے, لیکن اگر معلوم ہوگا تو پھر ان کے سر آنکھوں پر بٹھاؤ گے, پھر ماں باپ کو جو ہے وہ اولڈ ہوم چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھائی ان کو وہاں چھوڑ کے آ جاؤ, ہمارے پاس فرصت نہیں خدمت کرنے کی, پھر انشاءاللہ ان کے قدموں کو دھو دھو کے پیو. تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ آج اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں تو وہ یقین کر لے کر خود بھی تو بوڑھا ہوگا. اگر آج اپنے ماں باپ کا احترام کرے گا تو انشاءاللہ اس کی اولاد بھی اس کا احترام کرے گی, لیکن اگر آج ہم اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کریں گے تو پھر کل ہماری اولاد بھی ہمارا احترام نہیں کرے گی. جو رویہ ہمارا اپنی اولاد کے ساتھ ہے وہی ماں باپ کے ساتھ ہے, وہی رویہ اولاد کا ہمارے ساتھ ہوگا. میں یہاں شروع میں جب آیا, شروع میں قرآن نے سب سے پہلے والدین کے حقوق کا بیان شروع ہوا فجر کی نماز کے بعد, یہ صاحب 70 سال کے تھے تقریباً. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دین کے قریب نہ ہونے کی بنا پر کتنا نقصان ہوتا ہے. 3-4 دن جب والدین کے حقوق بیان کیے تو ایک صاحب میرے پاس آئے, 70 سال کے تھے, ان کا بھی انتقال ہو گیا اللہ مغفرت کرے. کہنے لگے کہ مول صاحب ہمیں ماں باپ کے حقوق میں بتاؤ, ہمیں تو نماز روزے کی بات بتاؤ, ماں باپ تو ہمارے مر گئے. میں نے کہا تمہاری اولاد ہے؟ کہنے لگا ہے. تو میں نے کہا تم ان کے ماں باپ ہو یا نہیں ہو, تمہارے ماں باپ ہیں یا نہیں؟ تو کہا کہ ہاں ہیں. میں نے کہا جب ہیں اولاد ہیں تمہاری تو تم بھی تو ماں باپ ہو نا ان کے, جب ان کو حقوق کا پتہ چلے گا تو وہ تمہارا بھی ادب اور احترام کریں گے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ماں باپ کے ہمیں حقوق کا ہی پتہ نہیں, اندازہ ہی نہیں کہ کتنا حق اللہ نے رکھا. فلا تقل لہما اف, کہا ہے کہ انہیں اف بھی نہ کہو, جھڑکو بھی مت. وقل لہما قولا کریما, نرم بات کرو جب بھی کرو. تو بہرحال یہ سارے کے ساری باتیں پتہ چلیں گی تب جب ہم قرآن مجید کی قدر کریں گے. تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی, اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دولت اور نعمت عطا فرمائی ہے. ارے بھائی دنیا میں ہم نیشنلٹی چاہتے ہیں امریکہ کی مل جائے, برطانیہ کی مل جائے, کینیڈا کی مل جائے, آسٹریلیا کی مل جائے, کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس کے لیے بعض اوقات تو لوگ جو ہیں وہ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ ان کی جانیں تلف ہو جاتی ہیں, ناجائز طریقے اختیار کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں. لیکن دنیا کے مفاد حاصل کرنے کے لیے وہ پاسپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں, گرین کارڈ. لیکن کمال کی بات ہے کہ اللہ رب العزت ایک حافظ کو کتنے پاسپورٹ عطا فرمائے گا؟ ایک حافظ کو 11 پاسپورٹ ملیں گے, ایک اس کا اپنا, اور 10 پاسپورٹ ایسے ملیں گے ایسے لوگوں کے لیے کہ یہ پاسپورٹ تمہیں دیے جا رہے ہیں, تم اپنے ان عزیزوں اور رشتہ داروں کو چھانٹ لو, دیکھ لو کہ جن پر ہم جہنم واجب کر چکے ہیں, تم جس کو چاہو گے یہ پاسپورٹ اس کو دے دو, ہم جنت میں داخل کر دیں. بتائیے معمولی بات. امریکہ اور لندن کے لیے چاہتے ہیں گرین کارڈ مل جائے, لیکن جنت کے ہم طلبگار نہیں. یہ سب ناقدری کی بات ہے. اگر یہ یقین ہو کہ ایسا ہوگا تو ہم ضرور ایسا کریں, لیکن اتنی بات ہے کہ یہ اس حافظ کی بات ہے جو باعمل ہو. حافظ باعمل ہونا چاہیے. باعمل سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن مجید پڑھا ہے اس قرآن مجید پر عمل بھی ہو. اللہ تعالی ہمیں باعمل حافظ بنائے اور باعمل عالم بنائے. اور باعمل مسلمان بنائے. تو اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے بھائی. اور یہیں سے بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ دیکھو اگر ہم حافظوں کی قدر نہیں کریں گے تو کل جب قیامت میں خدا نہ کرے ہمیں کوئی مشکل پیش آ گئی تو یہ ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیں گے. اس لیے جو اپنے عزیز بچے ہیں ان کو ان کی قدر کرو کہ اللہ نے ان کے سینے میں قرآن مجید کو محفوظ کیا ہے. اگر آج ہم ان کی قدر کریں گے تو یقیناً کل جب ہمیں مشکل گھڑی پیش آئے گی تو یہ پھر وہ پاسپورٹ ہمارے ہاتھ میں دیں گے, چچا یہ لو اور چلے جاؤ. کتنی آسان سی بات. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ قرآن مجید جو حفظ کرتا ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائیں گے کہ یوں سمجھ لو کہ تمہارے گھر میں اگر سورج ادھر آئے تو کیسی روشنی ہو. تو ماں باپ کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوگا خود اس حافظ کا کیا اکرام ہوگا؟ کوئی تصور ہے؟ کوئی تصور نہیں. تو کتنا اکرام اللہ تعالیٰ فرمائے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں, ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں, بس یہ بات میں عرض کروں گا کہ قرآن مجید کی قدر کرو, قرآن والوں کی قدر کرو, قرآن مجید کی عظمت کو پہچانو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ضابطۂ حیات ہمارے لیے رکھا ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کرو, سمجھنے کی کوشش کرو. اور اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تفاسیر ملتی ہیں قرآن مجید کی, سلسلے میں خاص طور پر معرف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی عجیب قبولیت عطا فرمائی ہے. تو وہ گھر میں رکھو, چاہے تو ایک ایک جلد لے آؤ اور اس کو پڑھنا شروع کر دو. سمجھ میں نہ آئے تو وہاں نشان لگا لو, اور بعد میں پھر اپنے شوہر بھائی کسی کے ذریعے سے پوچھوا لو کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اسی طریقے سے بعض کتابیں گھروں میں رکھو جو ہمیں اپنی جو ہے وہ آخرت کی طرف رغبت دلاتی ہوں, جس سے ہم اللہ اور رسول کو پہچاننے والے بن جائیں, قدر کرنے والے بن جائیں. ان کتابوں کی روزانہ گھر میں کم از کم تعلیم ہو, لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ مختصر تعلیم ہو, بس ابتدا میں مختصر ہو, لیکن جب گھر والوں ہی کا تقاضا ہو کہ اور پڑھو تو پھر اور پڑھ لو. لیکن شروع میں ایسا نہ کرو کہ پتہ چلا کہ ایک گھنٹہ شروع میں تعلیم شروع کرا دی اور گھر والے تنگ آ گئے اس سے. ایسا نہیں کرو, 10-5 منٹ تعلیم کرو, آہستہ آہستہ رغبت پیدا ہوتی جائے گی انشاءاللہ. تو ان کو خود جذبہ پیدا ہو اور وہ کہیں کہ نہیں اب 10 منٹ نہیں, اب 20 منٹ پڑھا دو, اب 15 منٹ پڑھا کرو, 25 منٹ پڑھو. تو وقت وہ خود بڑھانے کے لیے کہیں, یہ جذبہ اندر سے پیدا ہو تو بات ہے کام. نمازوں کی بھی فکر کیجیے. عام طور پر خواتین میں یہ بڑا مرض ہے کہ فرض نمازیں بھی چھوڑ دیتی ہیں, بعض بچوں کی وجہ سے چھوڑ دیتی ہیں, بعض کو یہ بہانہ ہوتا ہے کہ کپڑے ناپاک ہیں. ارے بھائی کپڑے ناپاک ہیں تو ایک جوڑا پاک رکھو, اور جب وقت نماز کا آئے تو جلدی سے بدل کے اور نماز پڑھ لو. اگر جسم پر کہیں ناپاکی لگ گئی ہے تو جلدی سے وہ اس حصے کو دھو لو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری اصلاح فرمائیں اور ہم میں جو کوتاہیاں ہیں وہ دور فرما دیں. ہماری جو خواتین ہیں, مائیں, بہنیں, بیٹیاں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی دین کی سمجھ عطا فرمائیں, بلکہ اتنی سمجھ عطا فرما دیں کہ وہ ہمارے لیے دین میں معین اور مددگار بن جائیں. تو بس چند باتیں اللہ تعالیٰ نے جو ذہن میں ڈالی میں نے عرض کر دی. اب یہ موقع چونکہ دعا کا ہے, قرآن مجید یہاں پر پورا قرآن مجید ختم کیا گیا ہے, اور قرآن مجید جب پورا پڑھا جائے کسی جگہ تو اس وقت جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرماتے ہیں. تو ایک بات دعا کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ دعا خود عبادت ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوشش ہے بس, جیسی کوششیں کام کے لیے کرتے ہیں, اگر وہ کام کوشش جو ہم نے کی ہے کام ہو گیا تو سمجھتے ہیں کوشش کامیاب ہو گئی, کام نہیں ہوا تو کوشش ناکام ہو گئی. تو اس کو ہم ایک کوشش نہ سمجھیں, بلکہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دعا ہوا عبادت, دعا ہی عبادت ہے. تو ہم چاہے وہ ہمارا جو دعا ہم نے کی ہے وہ مقصد ہمارا پورا ہو یا نہ ہو, لیکن ہم ایک عبادت کر کے آئے, ایک عبادت میں ہم نے اپنا وقت گزارا, اس لیے اس پر جو اجر و ثواب ہے وہ اپنی جگہ پر. اور دوسرے کا ارشاد فرمایا کہ الدعا مخ العبادہ, کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے, مغز ہے. آدمی سب کچھ کرے لیکن اللہ سے نہیں مانگتا, بتائیے. ساری عبادتیں کر رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, قرآن بھی پڑھ, سب پڑھتا ہے, لیکن دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ, تو بہت ہی محرومی کی بات. اس لیے اللہ رب العزت کے حضور دعائیں مانگیے. بعض حضرات تو دعائیں اتنی مانگتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے بعض اوقات, یعنی آدھا آدھا ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹے دعائیں مانگتے رہے. تو یہ آخر ایسے ہی تو نہیں ہوتا. ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا کہ فجر سے بعض اوقات دعا شروع کرتے تھے ظہر ہو جاتی تھی, آخر ان کو کچھ ملتا ہی تھا نا دعا, کوئی لذت تو حاصل ہوتی, ایسے تو نہیں مانگ رہا. پاگل تو نہیں بیٹھا ہوا آدمی کہ بیٹھا ہوا اپنی گردن بھی تھکا رہا ہے اپنے ہاتھ بھی تھکا رہا ہے, نہیں. فجر سے ظہر تک, بعض اوقات مغرب سے عشاء تک. اور حدیث شریف میں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا اللہ نے, یعنی وہ دعائیں مانگنے شروع کر دی, اس کو لذت آنے لگی, تو اس پر رحمت کا دروازے کھل گئے. یہ معمولی دولت نہیں. پھر دعا کے کچھ آداب ہیں, ان آداب کے ساتھ مانگنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں درود شریف پڑھے بھیجے, درمیان میں دعا مانگے, آخر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے, تو یقیناً وہ دعا قبول ہوگی. اس میں جو ہے وہ قطع رحمی کی دعا نہ ہو. اسی طریقے سے اب یہ ہے کہ بعض اوقات دعائیں قبول نہیں ہوتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما دیا کہ بعض لوگ دعائیں کرتے ہیں, دور دراز سے آتے ہیں سفر کر کے, ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں یا گرد آلود ہوتے ہیں, لیکن وہ یا رب کہتے ہیں, دعائیں ان کی قبول نہیں ہوتی. اور کیسے ہوں کہ ان کا کھانا حرام, ان کا پینا حرام, ان کا پہننا حرام. مطلب یہ کہ حرام مال جب پیٹ میں جاتا ہے تو دعائیں قبولیت کیسے حاصل کریں. عقل حلال, صدق مقال, یہ دو نسخے ہیں دعا کی قبولیت کے. عقل حلال یعنی رزق حلال, اور صدق مقال سچی بات, سچ بولو اور حلال طریقے سے روزی حاصل کرو. تو انشاءاللہ جب یہ دو چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی تو دعائیں ہماری ضرور قبول ہوں گی. آج ہمیں یہ اشکال رہتا ہے کہ صاحب دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی, لیکن ہم نے کبھی اپنی کوتاہیوں کی طرف توجہ نہیں کی. ہم بے شک نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھو ہمارے کتنے بھائی ہیں نماز روزے پڑھتے ہیں لیکن ساتھ میں رشوت بھی لے رہے ہیں, ناجائز کام بھی کر رہے ہیں, لوگوں کا حق بھی مار رہے ہیں, کسی کے پلاٹ کو بھی دبایا ہوا ہے, کسی کے مال پر قبضہ کیا ہوا ہے, کسی کی دکان پر نظر رکھی ہوئی ہے, اور کسی کے گھر میں جو ہے وہ لڑائیاں کرا رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں پانچوں وقت کی, گھروں میں لوگوں کی لڑائیاں کراتے پھر رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بےمانی بھی کر رہے ہیں. بھائی نیک کام تو ہم کر رہے ہیں لیکن گناہ کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ گناہوں کو بھی تو ترک کرو. دونوں ٹرک ہم نے بھر رکھے ہیں, نیکیوں کا بھی اور گناہوں کا بھی. اب دونوں ایک دوسرے کو راستہ نہیں دیتے, نتیجہ تو یہ ہے کہ پھر ایکسیڈنٹ تو ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم گناہوں کو ترک کریں. نیکیاں اگر کوئی آدمی بہت زیادہ نہ بھی کرے, یعنی اگر فرائض و واجبات کر رہا ہے, سنت موقع ادا کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تہجد بھی نہیں پڑھی جاتی, عوابین بھی نہیں پڑھتے, اشراق بھی نہیں پڑھتے, چاشت بھی نہیں پڑھتے, لیکن گناہ نہیں کرو, تو انشاءاللہ یہ نہ پڑھنا کوئی نقصان نہیں دے گا. اگر گناہ نہیں کر رہے تو بے شک ہم نے نفلی عبادات کچھ بھی نہیں کی, ساری رات بھی نہیں جاگے, لیکن انشاءاللہ پھر بھی ہم اجر و ثواب. ہم ساری رات بھی جاگ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بدنظری بھی کر رہے ہیں, ساری رات جاگ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ گناہوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو پھر وہ ساری رات کا جاگنا, نمازیں پڑھنا, روزے رکھنا, یہ سب ہمارا عبث ہو جاتا ہے, بیکار ہو جاتا ہے. یعنی وہ انوار و برکات ہمیں حاصل نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, آپ ظاہر میں یہ نہیں کہے جائیں گے کہ بھئی بے نمازی ہیں, کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بے روزے روزہ خور ہیں, یعنی روزے دار کہلائیں گے, نمازی کہلائیں گے, لیکن اس پر جو انوار و برکات اور ثمرات ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہوں. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنے, ہم خود نیک, ہمیں نیکیوں کا جذبہ پیدا ہو, تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. تو انشاءاللہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ عمر میں برکت ہو اور رزق میں برکت ہو, تو اسے چاہیے اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے, یعنی ان کو ان پر خرچ کرے, تو انشاءاللہ اس کے مال میں برکت ہوگی. ارے بھائی پانی کو نکلنے کی جگہ دو گے تو پیچھے سے مزید پانی آئے گا نا. اگر ہم دیوار بنا دیں اور جمع کرنا شروع کرتے ہیں, اس کو آگے نہ نکلنے دیں, تو بعض اوقات دیوار گر جاتی, وہ پانی کہیں نہ کہیں تو مرے گا جا کے, کیونکہ پانی اپنی جگہ خود بناتا ہے. آپ اگر کچھ بھی نہ کریں, نکاسی کا انتظام نہ ہو, تو پانی اپنی جگہ خود بنا لے گا. تو اس لیے ہم اگر کچھ خرچ کریں گے تو انشاءاللہ مزید بھی آئے گا, ہوا کمرے سے نکلے گی تو تازہ داخل بھی ہوگی. لیکن اگر ہم اس کو روک کے رکھیں, تو ساری کھڑکیاں بند کر لیں اور ہوا کو نکلنے ہی نہ دیں, تو حبس ہو جائے گا. بعض اوقات دم گھٹ جاتا ہے, آدمی کا مر بھی جاتا ہے. اس لیے جو مال اللہ نے دولت دی ہے اس کو صحیح جگہوں پر خرچ کرو, اپنے عزیزوں کا رشتہ داروں کا خیال رکھو, جو حقوق اللہ نے دیے ان حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرو. تو بہرحال دعا اب انشاءاللہ مانگتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جذبہ اور کیفیت ہوتی ہے. اب چاہے 10 منٹ میں وہ کیفیت ختم ہو جائے یا 20 منٹ میں ختم ہو جائے, کوئی طویل دعا کوئی ضروری نہیں ہوتی. صدق دل کے ساتھ جو دعا مانگی جائے, چاہے وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو, اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے. اور ان کیفیات کے ساتھ, جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ دعا پڑھنی نہیں, دعا مانگنی ہے. اور مانگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کیفیت ہمارے چہروں پر آئے, آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں تو رونے جیسی شکل ہی بنا لے. فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم رونا نہیں آتا تو رونے جیسی والی شکل ہی بنا لو. اللہ تعالیٰ اسی بات آپ فرما دے. اگر ہمیں رونا نہ آئے کوئی بات نہیں, رونے جیسی شکل ہی بنا لے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کیا بعید ہے کہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما کر شرف قبولیت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری بگڑی بنا دیں اور ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں. بس اب دعا کرتے ہیں, درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ وعلى آله سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ فلا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك, برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس والنجاة من النار, والنجاة من النار, والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل, ونعوذ بك من النار يا الله وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ یہ تقریر جو ختم قرآن کے ختم کے موقع پر منعقد کی گئی ہے, اے اللہ جس بچے نے قرآن مجید کی تلاوت تراویح میں کی ہے, اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس کی اس تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما دیجیے. اے اللہ جن حضرات نے اس بچے کے پیچھے قرآن مجید مکمل سنا ہے, اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان کے لیے بھی انوار و برکات عطا فرمائیے, ان کے لیے نجات کا بھی ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ ان کے سننے کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ اس بچے کے والدین کو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جو وعدے آپ نے فرمائے ہیں ان کا مصداق بنا دیجئے. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے سچی خوشیاں حقیقی خوشیاں ہمیں عطا فرمائیے. یا اللہ قرآن مجید کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس قرآن مجید کے نور سے ہمارے بازاروں کو منور فرما دیجئے, ہمارے گھروں کو منور فرما دیجئے, ہماری مسجدوں کو منور فرما دیجئے. یا اللہ قرآن مجید کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے, اس کی صحیح معنی میں عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے, اس کے جو مقتضا ہیں اس تقاضے ہیں ان تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے جو کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں انہیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے. اے اللہ بیماریاں ایسی اس زمانے میں پھیل گئیں, پیدا ہو گئیں اتنی بیماریاں کہ جو ڈاکٹروں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی, آپ لیکن جانتے ہیں, ان کا علاج بھی جانتے ہیں, اس سے متعلق دوا کو بھی جانتے ہیں. اپنے فضل خاص سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو گھروں میں بیمار ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما, جو ہسپتالوں میں ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرضداروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سے وہ کام لے لیجئے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں, ایسے کاموں سے محفوظ فرما جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں. یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما, ہر قسم کے شر سے اور فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہر قسم کے شر اور فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہر قسم کے شر اور فتنوں سے محفوظ فرما. ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا, ظالموں کے ظلم سے بچا, منافقوں کے نفاق سے بچا, شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے، اے اللہ ہماری بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، دین پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے انہیں پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اتنا دیندار بنا دے کہ ہم